السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 276. اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات کلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کرنا اس کا ثبوت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں، اور پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونا پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے اس کے بارے میں پڑھا، اور اس کے لیے ہم نے کئی ثبوت عقلی اور نقلی دلائل بھی پڑھے. نقلی کا مطلب نقل کیے ہوئے لکھے ہوئے ثبوت، اور عقل سے بھی ثبوت پڑھے ہیں. قرآن اور احادیث سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر پاکیزہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں. اور جو وحدت الوجود کا عقیدہ ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کتنا غلط ہے. جیسے کہ نان مسلمز اپنے ہر دیوی دیوتا کو کسی بھی پتھر، شجر اور حجر میں ڈھونڈتے ہیں. الحمدللہ ہمارا دین اس سے پاک ہے اور ہمارا رب بھی اس سے پاک ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا اثبات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے. اس کے لیے انہوں نے قرآنی آیات سے دلیل لی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام بھی کرتا ہے. اصل میں اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے. آئیے ہم ون بائی ون دیکھتے چلے جاتے ہیں. قرآن کی آیتوں سے ہی پہلے دلیل لیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بات میں سچا کون ہے. یہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بات میں سچا کون ہے. یعنی قول حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، اور قیلہ کلام کو، قول کو کہتے ہیں. اور یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام میں جو تاثیر ہے اور جو بلاغت پائی جاتی ہے، ہم اس کو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی بات ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اچھا کلام کر ہی نہیں سکتا، یا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس میں وہ زور نہیں پڑتا تھا، یا اس میں وہ وارننگ نہیں آتی تھی. تو یہاں پر ان دونوں جملوں میں وارننگ بھی آ رہی ہے، یعنی استفہام، نفی کے معنی میں اس میں استفہام ہے، اور نفی لائی گئی ہے یہاں پر. یعنی زیادہ بلیغ ہوتا ہے یہ طریقہ اس طرح سے بات کرنے کا، جس میں وارننگ بھی شامل ہو جاتی ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے زیادہ سچی بات والا کوئی نہیں ہے، اور اگر تم لوگ اس کے برعکس خیال کرتے ہو تو پھر بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ سچا کون ہے. کہ ہو سکتا ہے بھلا کہ اللہ تعالیٰ سے سچا بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یعنی ایک ہی بات میں استفہام میں نفی لانے کی وجہ سے بہت زیادہ زور پڑ گیا ہے. اور حدیثہ اور قیلہ یہ اصدقو کی تمیز ہیں. یعنی حدیثہ کا مطلب ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا، اور قیلہ یعنی کال، بات. تو اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے بھلا. ان دونوں آیتوں میں اس بات کلام اصدقو سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ صدق کے ساتھ کلام کو ہی موصف کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو بات کے لیے سچائی کا لفظ آتا ہے نا. جب ہم کیا کہتے ہیں کہ سچی بات ہے نا، جب سچائی کے لیے، جھوٹ کے لیے تو کیا سمجھیں گے کہ کون جھوٹ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں نا یا سچ بولتا ہے. تو صدق کس معنوں میں آ رہا ہے؟ کلام کے معنوں میں آ رہا ہے، کہ صدق کے ساتھ جو چیز آئیں گی مطلب یعنی وہ کلام کرنا ہوگا، بات کرنا ہوگا. اور صدق کے ساتھ کلام کو ہی موصف کیا جاتا ہے. اسی طرح اس بات کلام حدیثن سے بھی ماخوذ ہے، اور حدیث کلام سے عبارت، یعنی حدیث کا مطلب ہی بات ہوتی ہے، نئی بات، یہ بات. اور قیلہ سے بھی وہی معنی ظاہر ہوتے ہیں، یعنی قول. اور قول صرف لفظ کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں کوئی، یعنی صدق آ گیا اور قول آ گیا، اس میں کوئی جھوٹ بات شامل نہیں ہے. پھر تیسری آیت ہم کو بطور دلیل کے ملتی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قول کا لفظ استعمال فرمایا، کیا قولا. قولا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلام فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی کلام کی صفت ہے. تو اس بات میں بھی ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا ہے، اور یہ کہ اس کا قول سنا بھی جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کا قول کلمات اور جملوں پر، یعنی سینٹنسز پر مشتمل ہوتا ہے، اور حروف سے تشکیل پاتا ہے. یعنی ورڈ مل کر، حرف مل کر ایک वर्ड बनता है ना, यानी लेटर्स मिलकर वर्ड बनता है। तो इसीलिए अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला हकीकी कलाम के साथ तकल्लुम फरमाता है, यानी बात करता है जब चाहे, जिसे चाहे और जो चाहे, यानी जैसे जो हरूफ है वो इस्तेमाल करता है आवाज के साथ, और उसकी आवाज मखलूक की आवाजों से मुमासिल नहीं है। क्यों? क्योंकि दलील हमारे पास क्या है कि लई से कम इसकी शई, उसके मिसाल के मानिंद भी कोई चीज नहीं है। तो वह इस कौल अल्लाह या इस अब्न मरियम, ये हरूफ है और आवाज भी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया उसे ईसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, मगर उसकी आवाज मखलूक की आवाजों की जैसी नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से भी बात की। जी बिल्कुल। फिर है चौथी आयत, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकन व अदला, और तेरे रब के कलिमात सच्चाई और अदल में पूरे हैं। सुभान अल्लाह। तो कलिमतु, ये तो मुफरिद है असल में, दूसरी कुरात में जमा के साथ कलिमात है, और दोनों का मानी एक ही है, इसलिए कि जिसकी तरफ आप जमीर ले जा रहे हैं तो वो उसकी सिफत ही क्या है, वो कलाम करता है, यानी अल्लाह ताला के जो कलिमात है वो सिदक और अदल पर पूरे उतरते हैं। सिदक के साथ मौसूफ चीज खबर होती है, जबकि अदल के साथ हुक्म मौसूफ होता है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अदल करो, तो मतलब क्या होता है, अदल हुक्म के साथ होगा, और जब सिदक के साथ आप बात करें तो मतलब सिदक का मतलब यानी कॉल, आपकी बात, कोई सच्चाई वाली बात, यानी कलाम। इसलिए मुफस्सरीन कहते हैं कि उसके कलिमात अखबार में सच्चे और अहकाम में आदिलाना है, उसकी फराहम करदा अखबार को किसी भी तरह से कज़ब लाहक नहीं हो सकता, और उसके अहकाम हर तरह के जुल्म और जोर से मुबर्रा है, यानी अल्लाह ताला जो भी हुक्म देगा वो अदल पर मबनी होगा, उसमें किसी पर जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। और दूसरा, जब भी वो कलाम करेगी उसकी जो भी, उसका भी जो भी कलाम होगा, जो उसकी बात होगी, वह सिदक पर मबनी होगी, उसमें कोई कज़ब बयानी नहीं हो सकती, उसकी हर दी गई खबर सच्ची होगी, यानी अल्लाह ताला की। तो इस जगह अल्लाह ताला ने अपने कलिमात को सिदक और अदल के साथ मौसूफ किए, यानी सिफत बताई है, लिहाजा वो अकवाल है, इसलिए कि कौल पर ही सिदक या कज़ब का हुक्म लगाया जा सकता है। फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं, पांचवी जो दलील की आयत है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ताला ने मूसा से कलाम किया, या अल्लाह ताला मूसा से हम कलाम हुआ। यहाँ पर अल्लाह ताला फाइल है और कलाम का सुदूर अल्लाह ताला से हुआ। फाइल का मतलब है काम करने वाला, तो जिसने बात की या कलाम किया वो कौन है, अल्लाह ताला है। क्योंकि कुछ लोगों ने इसको बिगाड़ दिया है इस लफ्ज को, कहते कि मूसा ने अल्लाह से बात की, नऊज़ु बिल्लाह, नहीं, बल्कि यहाँ क्या है, अल्लाह ने बात की मूसा से। तो यहाँ पर उलमाए कराम कहते हैं कि इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला हकीकी तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ, जैसे कि कलाम किया जाता है। जैसे आप कहते हैं कि, अच्छा मिसाल के तौर पर कि जैद आया, तो उससे क्या लग रहा है कि जैद आया, यानी कहाँ आया कुछ खबर नहीं है, और अभी सही से आया भी कि नहीं आया, या उसकी खबर आई है। लेकिन अगर आप कहें कि जा जैदुन नफ्सो, जैद अपने पूरे जिस्म और जिस्म के साथ आया है, या जा जैदुन जैद, जैद जैद की तरह, यानी जैद जैद की ही सूरत में आया है, तो ये क्या होगा, हो जाएगा, यानी हर तरह से नफी हो जाएगी कि अच्छा इसका कुछ और माना हो ही नहीं सकता, जैद ही आया है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला का मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना ही है वो, आप उसका कोई और मानी नहीं ले सकते, या उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते मानी को। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, कलाम करने की तरह हुरूफ और आवाज के साथ हकीकी कलाम था जिसे उन्होंने अपने कानों से सुना। यही वजह है कि अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो बातचीत हुई, जिस तरह की सूरह ताहा में आता है, तो उससे क्या पता चलता है कि बाकायदा बातचीत हुई, यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी जवाब देते रहे और अल्लाह ताला भी हम कलाम होता रहा। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा ऑनर है आप सोचें, और कितना बड़ा मुकाम है, पर हर एक को नहीं मिलता ये मुकाम, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को चुन लेता है इसके लिए। तो सुभान अल्लाह, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया जैसे कि कलाम किया जाता है। फिर छठी आयत है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे भी थे, यानी रसूलों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो उन रसूलों में से कुछ ऐसे भी थे जिसे अल्लाह ताला, जिनसे हम कलाम हुआ, रसूलों में से। तो यहां पर भी कल्लम का फाइल, अल्लाह ताला कल्लम का फाइल है, यानी अल्लाह ताला ही कलाम करने वाला है। फिर आयत हमको मिलती है, वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहु रब्बुह, और जब आया मूसा हमारे वक्त पर और कलाम किया उससे उसके रब ने। इससे भी मालूम होता है कि कलाम का ताल्लुक अल्लाह ताला की मशीयत के साथ है, और ये इसलिए कि कलाम मूसा की आमद पर हुआ अलैहिस्सलाम की, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام اس کی مشیت سے تعلق رکھتا نہیں، جب اللہ کی مرضیوں کی تبھی وہ کلام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کا قول باطل قرار پاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام وہ معنی ہے جو قائم بالنفس ہے اور اس کا رب تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جو گمراہ فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم معنوں میں لے سکتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے ان لوگوں نے ایک ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر آپ کلام کرنے کی بات کریں گے تو انسان بھی کلام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کلام کرنے سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایسا کہتے ہیں وہ لوگ۔ تو نہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہے، لیکن اس کے شایان شان ہم اس کو مخلوق کی مثال سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ خالق اور مخلوق میں تو کوئی سملیرٹی ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، ہمارے لیے فنا ہے اور اس کے لیے بقا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کی بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تو کل وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، کچھ لوگ چینجز کر دیتے ہیں اور اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے کہ جس میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو فائل قرار دے رہے ہیں کہ موسیٰ نے کلام کیا اللہ سے، نعوذ باللہ، الٹا پڑھ دیتے ہیں۔ پھر آٹھویں آیت بطور دلیل کے وہ لائے ہیں، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے کوہ طور کی دائیں جانب سے بلایا اور اسے سرگوشی کے لیے قریب کیا، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے صرف کلام کرنا ہی ثابت نہیں ہے بلکہ اتنا قریب بلایا گیا ان کو کہ ان سے سرگوشی بھی کی، سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو یہاں نادینہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، جبکہ مفعول موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ تو یہاں جو منادا کا لفظ آتا ہے، یعنی ندا کا لفظ آتا ہے، اور مناجات کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ منادات بعید کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے، جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا کہ دے دس ڈیٹ، جو بھی گرامر میں یہ وہ، تو منادا بعید کے لیے ہوتا ہے اور جبکہ مناجات قریب کے لیے ہوتا ہے، اور دونوں ہی کو کلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، منادا ہو یا مناجات ہو، جس میں ندا دی جا رہی ہے یا پھر سرگوشی کی جا رہی ہے، جیسے ہم دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مناجات میں لگے ہوئے تھے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے سرگوشیوں میں بہت دھیرے دھیرے دعائیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا منادات یا مناجات کے انداز میں کلام کرنا، علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے، سوری، تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کلام کرتا ہے، وہ منادات کی صورت میں ہو یا مناجات کی صورت میں ہو، یعنی سرگوشی میں بھی اللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے اور زور کلام میں زور بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر نویں آیت ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سوری دوبارہ دیکھیں جی، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جائیں۔ یہاں پر بھی نادا کا لفظ آیا ہے، ندا دینا، آواز دینا، یعنی وہ وقت یاد کریں جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے ندا کی تفسیر یعنی انیت القوم الظالمین کے ساتھ فرمائی ہے، ندا اس کی آواز ہونے پر دلالت کرتی ہے اور انیت القوم الظالمین اس کے حروف ہونے پر۔ تو یہاں بھی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی، ان کو ندا دی۔ پھر دسویں آئے تھے، وناداہما ربہما الم انہکما ان تلکما الشجرہ، آدم علیہ السلام کے تعلق سے بات ہے سورہ آراف میں، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا۔ وناداہما، ندا دی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، الم انہکما، کیا میں نے نہیں منع کیا تھا تم کو یا نہیں روکا تھا، ان تلکما الشجرہ، کہ نہ تم جانا قریب اس درخت کے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس سے قبل کلام فرمایا، یعنی پہلے بھی کلام فرمایا تھا اور بعد میں بھی کلام فرمایا، اور یہ کہ اللہ کا کلام آواز اور حروف کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ اس کا تعلق اس کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آگے آ رہا ہے وہاں پر بھی اسی بات کا ثبوت دیا گیا ہے۔ یعنی نادا کا ہی لفظ ہے. اور یہاں پر بھی نہیں آیا ہے پہلے نا, یعنی منع, کیا میں نے منع نہیں کیا تھا, تو اس میں بھی زور پیدا ہو رہا ہے, بلیغ جملہ ہے یہ. حروف مطلب جیسے لیٹرز ہوتے ہیں اس کو حروف کہتے ہیں, جیسے سی او ایم ای کم, آپ جب سارے لیٹرز ملائیں گے تو کم ایک ورڈ بنے گا. تو اسی طرح سے حروف, جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا, تو یہ کیا ہوا, ایک جملہ ہوا جو حروف سے مل کر ایک سینٹنس بنا ہے. گیارہویں آیت بطور دلیل کی لائی گئی کہ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اور جس دن وہ ان کو آواز دے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. یعنی وہ دن یاد کرے جب اللہ انہیں آواز دے گا, یہ قیامت کے دن ہوگا اور آواز دینے والا اللہ ہوگا. اس آیت میں اس بات کلام دو طرح سے کیا گیا ہے, ندا سے بھی اور قول سے بھی. تو یہ آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی کلام کے ساتھ کلام فرماتا ہے, جب چاہے, جو چاہے اور جیسے چاہے. اس کا یہ کلام حروف کے ساتھ ہوتا ہے, قابل سماعت آواز کے ساتھ ہوتا ہے, اور وہ مخلوق کے کلام کے مماثل نہیں ہوتا. یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یعنی اس کی آواز ہوتی ہے, اس میں حروف ہوتے ہیں, جملے ہوتے ہیں, لیکن ہم مخلوق کے جیسے نہیں ہوتے. وہ یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ خالق اور مخلوق میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایسا نا میچ. تو لہٰذا وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. تو اب آپ پوچھیے, کسی کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ جو باطل فرقے, یہ باطل نظریات والے لوگ ہیں, یا جو گمراہ فرقے تھے, جیسے معتزلہ فرقہ نا, ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ معتزلہ فرقے کی, تو یہ معتزلہ فرقہ کون تھے؟ یہ عقل پرست لوگ تھے. یہ لوگ زیادہ تر ہر بات عقل کے ذریعے سوچتے تھے, وحی کے ذریعے نہیں سوچتے تھے. یعنی وحی کی تعلیمات کی روشنی میں وہ نہیں دیکھتے تھے کوئی چیز کو, بلکہ وہ لوگ اپنی عقل کے بیس پر, عقل کی بنیاد پر کوئی بھی چیز کو پرکھتے تھے. تو اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے. کیونکہ جب بھی ہم عقل کے پیچھے جائیں گے تو پھر عقل تو آپ کو گمراہ کر کے ہی چھوڑے گی, کیونکہ عقل تو بہت چالاک اور عیار ہوتی ہے, وہ آپ کو کہیں پر بھی بہکا سکتی ہے. جیسے کہ آج جو ایتھیسٹ ہے, جو لوگ آج اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں, تو عقل کے سہارے ہی تو چل رہے ہیں. وہ کہتے کہ اچھا کہاں سے ثابت ہے, دنیا خود بخود بن گئی, نعوذ باللہ, نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی اس کو چلانے والا ہے. تو جب آپ صرف عقل کے نہج پر سوچیں گے تو آپ انہیں یقیناً پھر لوگ گمراہ ہوں گے جو عقل کے بھروسے پر رہتے ہیں. ہاں, عقل کو استعمال کرنا ہے, ہمارا دین کہہ رہے کہ تم عقل کو استعمال کرو, لیکن وحی کی روشنی اور وحی کی تعلیمات میں عقل کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا تعقلون, کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے, افلا تشعرون, کہ تم شعور نہیں رکھتے. تو شعور رکھنا ہے ہم کو, عقل سے کام لینا ہے, لیکن کیسے, وحی کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے بات کی, تو کچھ فرقے اس کو ڈینائی کرتے ہیں, ریجیکٹ کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے جو بہت مشہور واقعہ پیش آیا تھا. ایک وقت ایسا آیا تھا خلیفہ مامون کے زمانے میں, یعنی وہ معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا, اس کے دربار میں ایسے لوگ آتے تھے جو عقل پرست, یعنی جو وہاں سے یونان سے جو فلسفہ آیا تھا, اس وقت جب اسلام بہت دور دراز کے علاقوں میں پھیلتا رہا, تو یونان سے بہت ساری کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور ان کتابوں میں فلسفے کی بہت باتیں تھیں. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یونان یعنی مجسموں کا شہر تھا, دیوتاؤں کا شہر تھا, اور دیوتا بھی کیسے, جیسے آج تک مشہور ہیں اپولو یا پتہ نہیں کیا نام ہے, آپ لوگوں کو کچھ معلوم ہے یونان کے مجسموں کے بارے میں؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے دیوتاؤں کے اتنے خوبصورت مجسمے بناتے ہیں, اور وہاں پر مجسمے ہی مجسمے ہیں. مجسمے مطلب جانتے ہوں گے نا آپ لوگ, جی جی ہاں, زیوس اور اس طرح کے اور بہت سے, نہیں بدھا تو یہ یہاں کے ہے, ہمارے ہندوستان یا افغانستان کے پاس کے ہے, لیکن یونان کے مجسمے اور ان کے دیوتا بہت مشہور ہیں. جی ہاں جی, مورتی کو کہتے ہیں مجسمہ. تو جب یونانی فلسفہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہونے لگا تو وہ بہت بہکی بہکی باتیں تھیں اس میں, تو جو مسلمان تھے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے اپنی چیزیں ان کو دینے کی بجائے ان کی چیزیں اپنے اوپر لاد لیں یا اڈاپٹ کر لیں. تو جو خلیفہ مامون تھا اس کے زمانے میں, بہت سارے اس کے جو درباری تھے وہ سب یونانی فلسفے سے متاثر لوگ تھے, اور وہ لوگ عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے جا رہے تھے یونانی زبان سے. تو ظاہر سی بات اس میں پھر شرک بھی آیا اور بہت یعنی گمراہ خیالات آتے گئے. تو اس وقت خلیفہ مامون نے, جو معتزلہ فرقے سے اٹیچڈ ہو گیا تھا اور اس کے اوپر خود معتزلہ فرقے کا بہت اثر تھا, اس نے یہ اعلان کر دیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور جو قرآن کو اللہ کا کلام کہے گا اس کو ایکزیکیوٹ کر دیا جائے گا، جو بھی کچھ کہہ جائے گا اس کو سزا دی جائے گی. اور اس زمانے میں اس نے بہت سارے لوگوں کو اس بنا پر یعنی مروایا بھی، اور بہت سارے ایسے کام کیے. جی گریک اور یونان ایک ہی ہے ورڈ، مطلب ایک ہی کنٹری ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سب کو فورسفلی کہا، پورے اپنے جہاں تک اس کی حکومت تھی، اس نے کہا کہ سب لوگ قرآن کو نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق ہی کہیں. اب آپ خود بتائیے کہ اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیا جاتا تو کیا نقصان ہو سکتا تھا، بتائیے پلیز. اگر اس وقت کے علماء مان لیتے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کیا کیا نقصان ہو سکتے تھے؟ آپ لوگ بول کر بتائیں گے یا میسج کر کے بتائیں گے، بتائیے. جی اگر ہر کوئی یہ بات مان لیتا، یا اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے وہ ظلم و ستم برداشت نہ کرتے اور فتویٰ دے دیتے اس کی مرضی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے نعوذ باللہ، تو کیا ہوتا؟ دیکھیں مخلوق کے لیے کیا ہے، فنا ہے. تو پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ کہتے اچھا ہر مخلوق کے لیے فنا ہے تو قرآن کے لیے بھی نعوذ باللہ فنا ہے. اب قرآن کا وقت ختم ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کو مانو ہی نہ، نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی بالکل. پھر غلطی کس سے ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ جی مسٹیک انسانوں سے ہوتی ہے، مخلوق سے ہوتی ہے غلطی. اب پھر لوگ آتے کہتے کہ اچھا قرآن چونکہ اللہ کی مخلوق ہے نعوذ باللہ، اس میں یہ آیت غلط ہے، یہ آیت غلط ہے، یہ غلطی ہے، غلطی ہے، سب نکال کر پھینک دیتے اپنی مرضی سے، کے مطابق جو چاہے رکھ لیتے تھے، ہے نا. تو یہ غلطی ہو سکتی تھی. تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ قرآن کو کہتے کہ مخلوق ہے تو اس کو فنا ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اب ختم، قرآن کا کام نہیں. یا پھر وہ کہتے کہ اچھا قرآن مخلوق ہے تو پھر اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی آیتیں نکال دو. تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو ہمارے علماء کرام تھے، جیسے امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح رحمہ اللہ علیہ، یہ دو لوگ ڈٹے رہے خلیفہ مامون کے سامنے. اور حالانکہ بہت سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اور فتنے سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے فتویٰ دے دیا. تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر، اور وہ لوگ دلیل کہاں سے لاتے تھے جو لوگ جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب مشکل آ جائے، آپ کی جان پر بن آئے اور آپ کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، لیکن آپ کی جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو آپ اس وقت جھوٹ بات بھی بول سکتے ہیں، غلط بات بھی بول سکتے ہیں، جو آپ کو اوپر سے پریشرائز کیا جا رہا ہے آپ اس کا فتویٰ دے سکتے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ نہیں، وہ انفرادی معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن جب ایک شریعت پر بات آ رہی ہو تو شریعت کے معاملات میں، جو مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہو، اس میں آپ ایسا فتویٰ نہیں دے سکتے، چاہے آپ کی جان پر ہی کیوں نہ بنائی ہو اور آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو ان کے جو بیٹے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹے، وہ کہتے کہ میرے والد ہمیشہ ایک شخص کو دعا دیتے تھے، اللہ ابو الحشم پر رحم کرے، اللہ ابو الحشم پر رحم کرے. تو بولے ہم نے پوچھا کہ یہ ابو الحشم کون ہے ابا جان؟ کہا کہ ایک کچھ چور یا ڈاکو تھا، جس وقت مجھے خلیفہ کی طرف سے بیڑیاں پہنا کر اور زنجیریں پہنا کر قید کے لیے لے جایا جا رہا تھا، کیونکہ میں وہ فتویٰ نہیں دے رہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ ڈاکو چھوٹ کر آ رہا تھا اور میری اور اس کی راستے میں ملاقات تھی. تو اس نے کہا کہ، اور سب لوگوں کو اس وقت معلوم تھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یعنی قرآن کو مخلوق قرار دینے کا معاملہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا پورے کنٹری میں اس وقت کے. تو اس نے کہا کہ امام صاحب دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ غلط ہے، چوری، ڈکیتی، اچکا، یہ سب غلط ہے، لیکن میں، مجھے اتنی بار جیل لایا گیا، اتنی بار میں سزا بھگت چکا ہوں، لیکن میں پھر وہی کام کرتا ہوں، پھر جیل آتا ہوں، پھر سزا بھگتتا ہوں، پھر وہی کام کرتا ہوں، پھر جیل آتا ہوں، پھر چھوٹتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں برے کام کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو آپ تو حق پر ہیں، لہٰذا آپ اس پر ڈٹے رہیے گا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں بات کتنی اچھی کہی تھی اس نے. تو امام احمد بن حنبل اپنے، وہ خود اتنے اسٹرانگ تھے ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ وہ ڈاکو کی بات کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا، نہیں، وہ تو خود سے پہلے سے اسٹرانگ تھے. جب ہی تو ان کو پکڑ کے لایا گیا، پہلے ان کو اشرفیوں کی تھیلیاں دی گئیں، دینار کی، درہم کی، تو کہا کہ یہ تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش ہے، اس کو پھینک دیا، واپس کر دیا. پھر ان کو ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر طرح سے ان کو لالچ دی گئی، لیکن انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی. آخر کار ان کو بیڑیاں پہنا کر لایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے اس وقت ہر فریش آدمی رکھا تھا، کہ ایک آدمی آتا، ایک کوڑا مار کے جاتا ان کی پیٹ پر، اور پھر فریش آدمی آتا، پھر کوڑا مارتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ہاتھی کے پیٹ پر وہ کوڑا مارا جاتا تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل نے کوئی اف تک نہیں کی. اور روزے سے تھے، ان کے سامنے پانی ایسا بہایا جاتا تھا، ان کے منہ کے سامنے سے پانی ایسا نیچے گرایا جاتا تھا، اور وہ یعنی زنجیروں میں بند تھے، جکڑے ہوئے تھے، قید تھے، لیکن انہوں نے اپنی بات سے وہ ایک انچ نہیں آگے نہ ہٹے، نہ ہلے، نہ کمپرومائز کیا. کچھ علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے بھی، دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ ٹھیک ہے بھی بول رہا ہے تو کر تو دے دو فتویٰ، کیا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ اچھا باہر نظر ڈالو کیا ہے۔ جب باہر نظر ڈالی گئی تو دیکھا گیا کہ دور دور تک لوگ بیٹھے ہیں اور ہاتھوں میں قلم اور کاغذ ہیں، نوٹ بک اور پین ہیں۔ کہا کہ کس انتظار میں بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ یہ بس انتظار میں کہ آپ فتویٰ دیں اور وہ فتویٰ لکھا جا سکے کہ ہاں قرآن نعوذ باللہ مخلوق ہے۔ کہا کہ کیا میں قیامت تک کے لیے یہ عذاب اپنے اوپر لے کر جاؤں جو میرا فتویٰ لکھ دیا جائے گا؟ مجھے منظور ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا۔ وہ کہتے تھے کہ تم مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لا دو تو میں تم کو فتویٰ دینے کو تیار ہوں۔ تم دلیل تو لا دو مجھے، کوئی دلیل دو مجھے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن دلیل تو ان کے پاس کوئی تھی نہیں۔ تو الحمدللہ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ابو بکر صدیق کو یہ فہم عطا کیا تھا، یہ دور اندیشی عطا کی تھی کہ فتنہ ارتداد میں، یعنی جب فتنہ ارتداد یا زکوٰۃ کے معاملے میں انہوں نے کس طرح سے سٹینڈ لیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے فتنہ خلق قرآن کو ختم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل ترین دور میں امام احمد بن حنبل کے ذریعے اسلام کی نصرت اور حفاظت فرمائی، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ علی بن علی مدینی کا قول ہے، جو امام بخاری کے استاد تھے نا، ان کا قول ہے یہ، واللہ عالم۔ تو خلیفہ مامون نے لوگوں کو خلق قرآن کا عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور کیا، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ تشدد کیا لوگوں پر، علماء پر۔ کئی علماء کو اس نے قتل کر ڈالا جن لوگوں نے عقیدہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ بہت سارے علماء اپنی جانیں بچانے کے لیے مختلف تاویلیں گھڑنے لگے۔ یعنی یہ جبر و کراہ کی حالت میں مجبور آدمی زبان سے اگر کلمہ کفر ادا کر دے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کا یہ عمل قابل معافی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نہیں مانے، اور محمد بن نوح انہوں نے بھی نہیں مانا۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جس قدر بھی ہم پر تشدد کیا جائے ہم خلاف حق بات کہنے والے نہیں، نہ اس کے لیے کوئی جواز نکل سکتا ہے۔ اگر اس وقت امام احمد بن حنبل قرآن کے مخلوق ہونے کا فتویٰ جاری کر دیتے تو سب لوگ اسے تسلیم کر لیتے، مگر آپ ثابت قدم رہے، اور جو بھی اس وقت کے مذموم ہتھ کنڈے تھے یا ان کو جو اوپر ظلم کیا جا رہا تھا اس کو خاطر میں نہ لایا، بھوک پیاس برداشت کی، پیٹ پر کوڑے برداشت کیے، لیکن یہی کہتے جاتے تھے کہ القرآن کلام اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کو سرخرو کیا۔ تو بہرحال قرآن کے بارے میں گفتگو کرنا عمومی طور پر کلام اللہ کے بارے میں گفتگو کا حصہ ہوتا ہے، مگر جب اس بارے میں ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوا اور معتزلہ اور اہل سنت کے درمیان شدید قسم کا ایک مسئلہ بن گیا تو لوگ قرآن کے بارے میں الگ سے گفتگو کرنے لگے۔ اور یہاں پر ہم کو اس کی دلیل کے لیے یہ آیت ہم کو ملتی ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرقین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو حتیٰ کہ وہ کلام اللہ کو سن لے، یعنی اللہ کا کلام نہ سن لے۔ یعنی یہاں پر یہ ہوگا کہ ان کو آخر کر اللہ کا کلام تم سنا دو، ہو سکتا سننے سے ان کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ اور اگر کوئی دشمن بھی تم کو میدان جہاد میں پناہ مانگ رہا ہے تو تم اس کو پناہ دے دو اور اللہ کا کلام بھی اس کو سنا دو، تاکہ ہو سکتا ہے اس کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے۔ تو کوئی آپ کی پناہ کا طلبگار ہو، یا آپ کے ساتھ رہنے کا طلبگار ہو، یا آپ کی حمایت کا طلبگار ہو، تو کوئی مشرک آپ سے پناہ کا طالب ہو تاکہ وہ کلام اللہ کو سن سکے تو اسے پناہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ اور یہاں کلام اللہ سے مراد بالاتفاق قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فاجر ہو حتی یسما کلام اللہ، اس لیے کہ کلام اللہ اثر کیا کرتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم جانتے نا کہ جیسے لوگ قرآن سنتے تھے تو اس کا ان پر اثر ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، کوئی واقعات آپ کو ملتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا ان کے مجھے دو تین نام بتائیے کہ وہ قرآن سے کتنے متاثر تھے، کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ ولید بن مغیرہ، یاد ہے جب رسول اکرم نے اس کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت تلاوت کی تو وہ بالکل گرویدہ ہو گیا سن کر اس کلام کو، اور پھر جہاں رسول اکرم نے کہا کہ جہاں عذاب کی آیت آئی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا آپ کے کہ ایسا نہ کہیں، اور پھر واپس گیا جب اپنے لوگوں میں, اور لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ کیونکہ ولید بن مغیرہ بہت بڑا شاعر تھا اور سرداران میں سے تھا اور اس کی بات میں اثر تھا, تو لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یا ابل ولید, جو چہرہ تم لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آئے ہو, یعنی تمہارے چہرے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تم پر کچھ اثر ہو گیا ہے. تو کیوں وہ لوگ قرآن کو کیا کہتے تھے, کیا کہتے تھے قرآن کو؟ ساحرانہ کلام, اور رسول اکرم کو جادوگر, کہ جیسے ہی وہ کلام سناتے ہیں اس کا جادو ہو جاتا ہے کہتے تھے. تو قرآن خود اپنے اندر ایک اثر, ایک تاثیر رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ تاثیر, وہ ادب, وہ چاشنی, وہ خوبصورتی ہے, ایک معجزہ ہے, عاجز کر دینے والا کلام ہے یہ, واقعی میں عاجز کر دینے والا کلام ہے. اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہ تھا, آپ کو کوئی زندہ معجزت نہیں دیے گئے کہ اچھا اپنا عصا مارے تو سمندر دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے, عصا مارے تو کوڑھی جو ہے وہ بالکل شفا یاب ہو جائے, نابینا بینا ہو جائے, نہیں, ایسے کوئی معجزات نہیں دیے گئے آپ کو جو وقتی معجزات ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ عطا کیا, اور یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے قرآن واقعی میں. اور دوسرا واقعہ آپ کو ابو جہل کا ملتا ہوگا, کہ ابو سفیان اور ابو جہل, رسول اکرم روزانہ تہجد میں پڑھتے تھے نا قرآن, تو مشرقین مکہ سننے کے لیے آتے تھے. ایک دن جب رسول اکرم تہجد میں کلام, یعنی وہاں پر کلام اللہ پڑھ رہے تھے تہجد میں, تو یہ لوگ دیر تک سنتے رہے. اب دونوں ہی سمجھتے تھے کہ ہم اکیلے ہی سن رہے ہیں, جب واپس پلٹے تو دونوں کی ٹکر ہو گئی آپس میں, تو اس جملہ نکلا اس کی زبان سے کہ تمہارا برا ہو کون ہے, تو کہا کیا کیا کر رہے تھے, تو کہا کہ قرآن, یعنی سننے لگ گیا تھا. تو کہا کہ اچھا تم کیوں سن رہے تھے اس کا کلام؟ دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لے کے کل نہیں آئیں گے, اس طرح سے قرآن نہیں سنیں گے. لیکن دوسرے دن پھر دوبارہ دونوں وہاں جمع ہوئے اور پھر ٹکر ہوئی, اور پھر آپس میں وعدہ لیا کہ اب کل سے یہ قرآن سننے نہیں آئیں گے. اور ابو جہل تو کہتا تھا کھلم کھلا کہ میں جانتا ہوں کہ کلام اللہ کا کلام ہے, کیونکہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, لیکن واللہ ہی نہیں مانوں گا. کیوں؟ ہمارا ہر طرح سے کمپٹیشن چلتا رہا میرے چچیرے بھائیوں کے ساتھ. انہوں نے پانی پلانے کی سعادت لی تو ہم نے فلاں فلاں کام لے لیا حاجیوں کے لیے, انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا. اب وہ کہتے کہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اللہ کا کلام اس کے اوپر نازل ہوتا ہے, اب یہ میں کہاں سے لاؤں, ہم کہاں سے لائیں یہ چیز, تو اس نے نہیں مانیں گے. اور طفیل بن عمر دوسی کانوں میں انگلیاں ڈالے گھوم رہے تھے نا, ہے نا, کیونکہ مشرکین مکہ نے کہہ دیا تھا ان سے کہ یہ جادوگر ایک ہے یہاں پر, اور جو ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کو سنتے ہی آپس میں جدائی پڑ جاتی ہے, ماں بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے, شوہر بیوی سے الگ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں تو اس سے اچھا کانوں میں انگلیاں ہی ٹھونس دیتا ہوں تاکہ وہ کلام سن ہی نہ سکوں میں. پھر بعد میں خود ہی کہا کہ اچھا میں تو شاعر ہوں, عقل مند ہوں, میں خود دیکھوں تو اسے کہ کیا چیز ہے. اور جب گئے تو سبحان اللہ, پہلی باری جب رسول اکرم نے ان کو کلام پڑھ کر سنایا اللہ کا کلام, فوراً اسلام قبول کر لیا اور جا کر اپنے پورے قبیلے والوں کو دعوت دی. تو یہ اثر ہوتا تھا کلام کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دشمن تم سے پناہ مانگے اور اللہ کا کلام سننا چاہے تو تم دے دو اس کو پناہ اور اللہ کا کلام سنا دو, ہو سکتا ہے کہ اس پر اثر ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے. تو یہ کلام اثر کرتا ہے, جیسے کہ فرمایا گیا ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید, یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو جب دل ہو یا وہ کان لگائے, جو سوری یقیناً اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو حب دل ہو یا وہ کان لگائے اور وہ خود بھی متوجہ ہو. تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کتاب اللہ کو سن کر ایمان لے آئے مگر اس کے لیے اسے مکمل طور پر سمجھنا شرط ہے. آپ دیکھیں یہاں پر بھی کہ سمجھنا شرط ہے, جب سمجھیں گے تو اثر ہوگا نا دل پر, ورنہ کہاں سے ہوگا. تو اہل سنت کا عقیدہ کہ قرآن کلام اللہ ہے, اس کے دلائل بھی ہم کو ملتے ہیں کہ کلام اللہ, اللہ تعالی نے کلام کو اپنی ذات کی طرف مضاف کیا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے, منزل من اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, غیر مخلوق ہے, اسی کی طرف سے اس کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. پھر قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل فاجر ہو حتی یسمع کلام اللہ, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب تک وہ اللہ کا کلام نہ سن لے. پھر اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے دلائل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء میں ونزلناہ تنزیلا, اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. اور قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل؟ الا له الخلق والامر، خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلق کو الگ قرار دیا، امر کو الگ قرار دیا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کے لیے ہم کو پھر ملتا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن وحی کیا روح الامین کے ذریعے سے، اپنے حکم سے۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس کو روح الامین لے کر اترے ہیں، اور یہ اصل میں مستشرقین نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ کلام جبریل ہے، کیونکہ جبریل امین لے کر اترتے تھے نا، اور جبریل امین پڑھ کر سناتے تھے رسول اللہ کو، تو لیکن جبریل امین کہاں سے لیتے تھے؟ تو یہ کانسیپٹ رکھنا بھی بہت غلط ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے مسلمان بھی یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اچھا جبریل امین نے سیدھا لوہے محفوظ سے لے لیا قرآن اور اٹھا کر نازل کر دیا۔ نہیں، لوہے محفوظ تک تو جبریل امین کی رسائی ہی نہیں ہے، پہنچ ہی نہیں ہے۔ جبریل امین تو لوہے محفوظ تک جا ہی نہیں سکتے، تو وہ کہاں سے لے سکتے ہیں بھلا پھر قرآن وہاں سے؟ تو پھر کیسے ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جبریل کے سامنے، جبریل امین پھر اس کو لے کر رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کرتے رہے۔ تو ایکچوئل کلام کس کا ہوا پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ کا۔ جبریل تو صرف سن کر اس کو لے کر آ کر پہنچاتے رہے اصل میں۔ تو مستشرقین یہاں پر ایک طرح سے سمجھے گمراہی کا وہ ڈالتے ہیں فتنہ، کہ یہ تو جبریل کا کلام ہے کہتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جب قرآن امر ہے یعنی حکم ہے، اور خلق ظاہر سی بات ہے خلق ایک قسم ہوتی ہے، تو وہ غیر مخلوق قرار پایا قرآن پھر۔ اگر قرآن مخلوق ہوتا تو پھر یہ تقسیم صحیح نہ ہوتی، یہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی سمعی دلیل ہے۔ اور رہی اس کی عقلی دلیل، تو ہم کہتے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام ایسا وجود نہیں ہے جو از خود قائم ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے الگ ہو جائے۔ یعنی خود سے تو کچھ کلام نہیں ہو سکتا نا، کہیں سے کوئی بھی اچانک کہیں سے صرف ڈائریکٹ آواز نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا کلام کرنے والا۔ اگر اس کی یہ کیفیت ہوتی تو ہم اسے مخلوق تسلیم کر لیتے۔ یہ کلام متکلم بہ کی صفت ہے، پھر جب وہ متکلم بہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ غیر مخلوق ہوگی، اس لیے کہ تمام کی تمام صفات غیر مخلوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ اور قرآن اگر مخلوق ہوتا تو امر اور نہی اور خبر اور استخبار کا پھر اس کو دلیل باطل دلیل ہو جاتی تھی، وہ تو اس کو تو تخلیق کیا ہی نہیں گیا، وہ مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ مخلوق کی تو شکلیں ہوتی ہیں، تو پھر قرآن کی تو نعوذ باللہ پھر کوئی شکل ہوتی، تو وہ تو اس کی کوئی شکل نہیں تھی۔ یہاں پر دلائل دیے گئے ہیں کہ جب تک وہ کلام اللہ کو نہ سن لے ان کو پناہ دے دو۔ تو جبریل امین کی طرف، یعنی جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا، جیسے کہ قرآن میں ہمیں پڑھتا ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین۔ یعنی یہاں بتانا مقصود ہے کہ کوئی ایسے عام فرشتے کے ذریعے نہیں اتارا گیا قرآن کو، بلکہ یہ کلام اللہ تعالی نے اپنے کلام کو جبریل امین کو دیا، اور جبریل امین جو کہ بہت ہی یعنی امانت دار فرشتے ہیں، بہت ہی طاقتور فرشتے ہیں اللہ کے نزدیک، جو کوئی بات میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، ان کے ذریعے کلام اتارا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ پیغام ہے فرشتے عالی مرتبت کا، جو صاحب قوت عرش والے کے نزدیک ہیں، اونچے درجے والے ہیں۔ اور جو ایک جگہ کہا گیا نا کہ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یقیناً وہ قرآن پیغام ہے بڑے باعزت پیغمبر کا، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تو جبریل امین ایک مبلغ کی یعنی سن کر لے کر آتے رہے، یہ حیثیت سے، ایسا نہیں کہ انہوں نے ابتدا کی اس کے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور پھر جبریل امین اس کو پہنچاتے رہے۔ تو بات امید سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جبریل امین کا بھی قول نہیں ہے۔ ہاں، جبریل امین اس کو لے کر اترتے رہے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک قوت والے، عزت دار، امانت دار ہیں، تو اللہ تعالی نے ایسے ہی فرشتے کا انتخاب کیا جو اس کو ایز اٹ از لا کر اتارے۔ یہ پھر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے جو پیغمبر تھے ان سے بھی کلام کیا جس طرح چاہا جیسے چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اپنا حکم بھی دنیا میں اتارا قرآن کی صورت میں یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ واللہ عالم، اس کے بارے میں ہم پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔